کوئی بھی سائل چیز یا کھانے کی چیز ہو، کھانے یا پینے کی چیز برتن میں اگر ہے تو اس میں سانس نہ لے. اگر پی رہا ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ 3 گھونٹ پیتے تھے اور ہر گھونٹ پر بسم اللہ الحمدللہ بسم اللہ کر کے پیتے تھے، آخر میں ہر گھونٹ پر الحمدللہ کہتے تھے، اور آپ منہ کو برتن سے دور برتن کو منہ سے دور کر کے سانس لیتے تھے. کیونکہ دنیا آج کل تو ٹھیک ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آنکھ بند کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے اقوال کی تصدیق کرتے تھے. یہ نہیں پوچھتے تھے کیوں، کیوں کا سوال ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اللہ رب العزت جو بھی فرمائے لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، پوچھنے کا کسی کو حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں ایسا کر رہا ہے، کیوں ہمیں 2 ہاتھ دیے، 3 ہاتھ کیوں نہیں دے دیا، کیوں ہمیں زمین پہ پیدا کیا، کیوں نہیں زمین آسمان کے درمیان اڑنا، یہ کوئی چیز نہیں کہہ سکتا ہے آدمی. اسی طرح کسی چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کیوں کا سوال نہیں. سمجھ میں آئے تو سمجھ لیجئے، ورنہ بہرحال اس پر ایمان لانا. صحابہ کرام کا طریقہ یہی تھا. لیکن آج کل پرانے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے کھانے میں مکھی گر جائے تو اس کو اسی میں ڈبو دو، پھر نکال کر کے اس کو وہ پانی پی لو، اگر چاہو پینا، یعنی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر طبیعت نہیں چاہتی کسی کے نہ پیئے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اس طرح کر کے پانی پی لو گے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک علت بیان فرمائی، فإن فی احد جناحیہ داء وفی الآخر شفاء، دونوں پروں میں سے ایک پیر میں مرض ہے، دوسرے میں اس کا توڑ اور اس کے خلاف شفا ہے. تو جب مرض فإنه يتقي، آپ نے یہ بھی بیان فرمایا، دیکھیے یہ چیز وحی کے ذریعے سے ہی معلوم ہو سکتی ہے، ورنہ اس زمانے میں نہ کوئی مائیکروسکوپ تھا، نہ کوئی ایسا آلہ تھا جس سے معلوم کریں کہ اس میں شفا بھی ہے اور اس میں مرض بھی ہے. آج کل کی دنیا میں مکھی کے ذریعے سے بہت سے، مکھی کے ایک پر سے یا مکھی کے دوسرے پر سے بہت سی دوائیں بنائی جا رہی ہیں. اس زمانے میں صحابہ کرام نے اس کو بعین ہی قبول کیا، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کے ذریعے سے بیان فرمایا. بعد میں لوگوں نے اس کا انکار کیا، حقیقت میں پرانے بیچ کے لوگوں نے، 3 صدی کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ غیر معقول چیز ہے، اگر رہے گا تو دونوں میں رہے گا، نہیں رہے گا تو ایک میں کیوں رہے گا، یہ چیز تو غلط ہوئی. بہرحال ان کا کہنا عقلی طور پر بھی صحیح نہیں. آج کل پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ مکھی کے اندر زہریلا مادہ ہے. وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پر میں ہے، فَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ. آپ اس کا تجربہ کریں، حدیث شریف پڑھنے کے بعد میں نے تو تجربہ کیا، الحمدللہ صحیح پایا، کہ جب پانی میں گرتی ہے تو ایسے ٹیڑھی رہتی ہے، چاہے داہنے ہو یا بائیں ہو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ داہنے میں ہے یا بائیں میں، فَإِنَّ فِي أَحْدَى جَنَاحَيْهِ فِي أَحْدِ جَنَاحَيْهِ الدَّاءُ، اس کے ایک پر میں. تو آپ دیکھیں، اس کا تجربہ کریں، پانی میں جب گرتی ہے تو ایسے ٹیڑھی ہوتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک پر اٹھا رہتا ہے. فَإِنَّهُ يَتَّقِي، یہ تصدیق ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی کہ وہ بچتی ہے اپنے پیر کے، اپنے اس پر سے جس میں مرض ہوتا ہے، کیونکہ اگر شفا کا پر جو پانی میں چلا گیا تو خود اس کے مر جانے کا خطرہ ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان چیزوں سے منع فرمایا، یہ کہ لا يتنفس فی الإناء، برتن میں کھاتے اور پیتے پھونک نہ مارے، گرم ہے تو اس کو پھونک مار کر کے ٹھنڈا نہ کرے. لوگ کہتے ہیں کہ منہ سے جراثیم نکلتے ہیں، یہ ہے وہ، جو کچھ بھی پیارے رسول نے فرمایا، بہرحال وہ مبنی بر حکمت ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت نے جس نبی کو بھیجا اپنی امت کے لیے جو چیز خیر کا جانتا تھا، اس نبی نے اپنی امت کو بتایا، اور جو چیز شر کی تھی اس سے ان کو روکا اور اس سے منع فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يتنفس فی الإناء، برتن میں سانس نہ لے، تو اس کا بہت بڑا سبب کوئی ہوگا. معمولی سبب لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس میں جراثیم ہوتے ہیں، خود انسان کے جراثیم آ کر کے کھانے میں بڑے ہو سکتے ہیں، اس میں پل کر کے اور زیادہ نقصان کے باعث ہوتے ہیں، اور نکل کر کے وہ مر جاتے ہیں ہوا میں، ہو سکتا ہے دوسرے کو اس سے لگ جائے، کوئی بعید نہیں. بہرحال یہ آداب ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اپنے عضو مخصوص کو یا پیشاب پیخانے کی جگہ کو داہنے ہاتھ سے چھونے کا یا پکڑنے کا جو منع کیا گیا ہے، اس کی ایک بہت بڑی حکمت ہے، کیونکہ عام طور پر حکم دیا گیا ہے کہ آپ داہنے ہاتھ سے کھائیے پیئے، اور یہ اسی ہاتھ سے آپ وہ بھی کھائیں اور اسی ہاتھ سے گندگی بھی صاف کریں، یہ چیز ذوق بھی اس کو قبول نہیں کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام سنت اس وجہ سے تھی کہ آپ کھانے پینے اور اچھی چیزوں کے لیے آپ داہنے ہاتھ کو استعمال کرتے تھے، اور جس میں ازالہ نجاست یا طہارت کی چیز ہو وہ بائیں ہاتھ سے آپ کیا کرتے تھے. عن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فارس کے تھے، ان کا قصہ بہت بڑا ہے اور لمبا ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کوئی چیز بھی، جسے کہتے ہیں ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، آدمی جب کوشش کرے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم اپنے راستے کو ان کے لیے آسان کر دیں گے، ان کو راستہ بتا دیں گے، راستے پہ پہنچا دیں گے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا اسی آیت کی تفسیر تھے، وہ بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے لیے خیر کا قصد ارادہ رکھا، اور راستے میں کہیں ان کے باپ نے ان کو بھیجا کہ جا کر کے اپنی زمینداری کی ذرا سی دیکھ ریکھ کر لیں. جاتے ہوئے ایک راہب عیسائیوں کا پادری مل گیا، اس نے ان کو بلایا یا وہ ان کے پاس گئے، اس کا طریقہ عبادت دیکھ کر کے وہ طریقہ انہوں نے سیکھ لیا. والد ان سے ناراض ہو گئے، گھر میں بند کر دیا، پھر بھاگ کر کے اس پادری کے پاس گئے. پھر اس نے کہا کہ دیکھو ہم تو ایک دین پر ہیں، لیکن ایک نیا دین اللہ رب العزت نازل کرنے والا ہے، نئے نبی نئے رسول کے ذریعے، اور ان کی جگہ فلاں جگہ اس طرح کی جگہ ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کو اور ہی ہدایت دی، وہاں سے نکل کر کے اس دین اور نئے دین اور نئے رسول کی تلاش میں مدینہ شریف پہنچ گئے. انہوں نے راستے میں کسی اور سے بھی اس کی تاکید ہوئی، ان کی کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں راستے میں کسی نے ان کو پکڑ کر کے بیچ دیا، کسی کے غلام ہو گئے، یا کسی نے ان کو زبردستی کام میں لے لیا، روایات آتی ہیں. بہرحال کہتے ہیں مدینہ کے کسی ایک یہودی کے باغ میں وہ ملازم تھے یا خادم تھے، میں درخت کے اوپر کھجور کاٹ رہا تھا، اچانک کسی نے آواز دی کہ نبی منتظر ظاہر ہو گئے. تو کہتے ہیں میں بے تحاشا بے اختیار اتنی تیزی سے درخت سے اترا کہ گویا ابھی گر پڑوں گا. یہودی نے دیکھا کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کی ایک بات ہے، تو کہتے ہیں کہ ایک ایسا چانٹا مارا کہ ان کے گال جو ہے نیلے ہو گئے، سرخ ہونے کے بعد جب خون جم جاتا ہے تو نیلا ہو جاتا ہے، اخضر، اس کو عربی میں تعبیر یہ ہے کہ ہرا ہو گیا، نیلا ہو گیا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پھر میں کام میں لگ گیا، لیکن جب شام ہوئی تو تھوڑا اچھا، جب تمام اوصاف میں سے جنہوں نے راستے میں بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہوں نے یہ صفت بھی بیان فرمائی کہ بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا نئے نبی جو مدینے جیسی زمین، انہوں نے کہا ایسی زمین میں جہاں کھجوروں کے درخت ہوتے ہیں اور دو کالے پہاڑوں کے درمیان وہ زمین بسی ہوئی، وہاں ظاہر ہوں گے. تو وہاں جب پہنچے تو ٹٹول رہے تھے کہ یہی جگہ ہو سکتی ہے، اور اس نے کہا کہ وقت قریب آ چکا ہے. بہرحال تو جب یہ خبر سنی خوشی میں بہرحال ان کو اپنے سے باہر ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شام کو ان سے کسی نے کہا رکھا تھا کہ وہ نبی جو آئیں گے وہ صدقے کی چیز یا زکات کی چیز نہیں کھاتے بلکہ ہدیہ کی چیز کھاتے ہیں، تو تجربہ کرنا شروع کیا. دوسری علامت انہوں نے حضرت سلمان سے یہ بیان فرمائی کہ ان کے پیٹھ پر داہنے کندھے کے اوپر پیٹھ کی جانب ایک مسہ ہوگا جس کو خاتم النبوہ کہا جاتا ہے، اور وہ مثل زر الحجلہ، یعنی یہ چھوٹے جس کو کیا کہتے ہیں، اللہ مدد کرے، یہ جو قمری ہوتی ہے جس کو کبوتر کی شکل کی ایک پرندہ ہوتا ہے، جس کو قمریہ کہتے ہیں اس کے انڈے کی طرح ابھرا ہوا ہوگا. تو انہوں نے تجربہ کرنا چاہا یا یہ کہ یقین لینا چاہا تو رات میں کھجور کی کچھ مقدار لا کر کے پیارے رسول کی خدمت میں پیش کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بین المغرب والعشاء مسجد میں اپنے مسجد نبوی میں صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ صدقہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے کلو انتم ولم یاکل منہ شیء. پیارے رسول نے کہا دوسرے ساتھیوں سے اپنے صحابہ سے جو مستحق تھے, اصحاب صفہ بھی اس میں تھے جن کا کوئی کام تھا نہ بار تھا نہ کوئی روزی تھی, روزی کا سامان نہیں تھا, ان کو کہا کہ تم کھاؤ. ولم یاکل منہ شیء. دوسرے دن پھر کھجور لے کے آئے کچھ اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. تو آپ نے خود ہاتھ بڑھایا اور لوگوں سے کہا کھاؤ. تو کہتے ہیں ہاتھ ہی واحدہ, ایک چیز یا ایک نشانی تو مجھے مل گئی. پھر اس کے بعد اسی آخری مجلس میں چاروں طرف چلنے لگے, لوگ بیٹھے ہیں آدھا مجلس میں کہ بیٹھ جائیں, لیکن وہ گھوم پھر رہے تھے ادھر ادھر کی دیکھیں یہ تیسری دوسری نشانی جو بتائی گئی ہے کہ آپ کی پیٹھ پر خاتم نبوت یا نبوت کی مہر ہوگی. تو نبی کریم روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا سمجھ گئے کہ میں کیا چاہتا ہوں, اور آپ چادر اوڑھے ہوئے تھے تو آپ نے تھوڑی سی چادر کھسکا دی اور فوراً انہوں نے بڑھ کر کے اس کو چوم لیا. تو کہنے کا مطلب یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا پہنچایا, اور اللہ کے فضل سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہوئے. فارس کے تھے لیکن ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان آل بیت میں سے ہیں, ہم آل بیت میں سے ہیں, یعنی آپ کو ان کے حالات ایسے تھے کہ آپ نے ان کو زیادہ سے زیادہ قریب کرنے کے لیے ان کو یہ تمغہ بخشا, یہ شرف بخشا کہ یہ میرے گھر والے آدمی ہیں, سلمان منا اہل البیت. تو یہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اسلام کے لیے بہت مفید شخصیت بھی رہی. اسلام کسی ملک یا کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں, اسلام تمام اقوام کا مجموعہ ہے, اور ہر ایک اسلام کے لیے کام کرنے کے لیے اس کے اوپر ضروری ہے کہ ہر ایک اسلام کے لیے کام کرتا رہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک رہتے. خندق کے موقع پر ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ رہا, جبکہ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں بیان فرمایا ہے وہ منظر کہ لوگ اللہ کے ساتھ کئی قسم کے گمان کرنے لگے کہ اب کیا ہوگا. کافر فوجیں چاروں طرف سے, احزاب یہود اور مشرکین کفار مکہ اور ان کے ساتھ دوسرے اقوام بھی آ کر کے مدینے کو انہوں نے گھیر لیا, اب کیا ہوگا. خطرہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اشارہ کیا کہ اللہ کے رسول اس قسم کی جنگ, اس قسم کے حالات میں فارس میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ شہر کے چاروں طرف خندق کھود دی جاتی, اسی وجہ سے اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے. ان کی اس رائے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لقد نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ بغایۃ او بول. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ پیشاب یا پائخانہ کرتے ہوئے ہم قبلے کی طرف اپنا منہ نہ کریں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ان نستنجی بالیمین, داہنے ہاتھ سے پیشاب یا پائخانے کو صاف کریں. یا اس چیز سے بھی آپ نے فرمایا کہ ہم تین پتھروں سے کم سے استنجا نہ کریں. تین پتھر کا ہونا حتی الامکان ضروری ہے. اگر پتھر مل رہے ہیں, نہیں مل رہا ہے کوئی بڑا پتھر ہے تو اس کے تین طرف آپ تین طرف بنا کر کے گویا تین پتھر سے آپ کر رہے ہیں تاکہ اسی جگہ پر جہاں نجاست کا قطرہ لگا یا پوچھا آپ نے پائخانے کی کوئی جز تو اسی پر دوسرا کریں گے تو وہ باقی نہیں ہوگی. بہرحال حتی الامکان تین پتھر ہونا چاہیے. اور اس کی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے بھی آتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہوئی استنجا کی تو آپ نے کہا اب غنی ثلاثت احجار, میرے لیے تین پتھر لے کے آؤ. وہ گئے تو کہتے ہیں کہ دو پتھر لے کر کے آیا اور تیسرا جو تھا وہ جس کو کہیں گے لید یا گوبر, جانور کا وہ لے کر کے آئے سوکھا ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پتھر لے لیے اور تیسرا پھینک دیا. روایات میں آتا ہے پھر ان کو تاکید کی تھی دوسرا لے کے آؤ، یہ نہیں آتا ہے کہ وہ تیسرا بھی لے کے آئے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو ہی اگر نہیں مل سکا تو کم سے کم دو سے آپ کریں، لیکن ہوتے ہوئے تین پتھروں سے استنجا ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے کہ تین پتھروں سے کم سے استنجا کریں، یا آپ اس چیز سے بھی منع فرماتے تھے کہ نستنجی برجیعن، گوبر یا لید جانور کے اپلے سے ہم استنجا کریں، اس سے بھی منع فرماتے تھے، او عظمن یا ہڈی سے استنجا کریں. دوسری روایت میں خاص طور پہ جانور کے پیخانے یا جانور کی لید یا گوبر کے بارے میں یہ تعلیل آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے ہم لوگوں کے جانوروں کا پیخانہ ان کے جانوروں کے لیے کھانا ہے. یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو ہے جن سے بہرحال افضل ہے. اسی طرح ہڈی جو ہے یہ جنوں کو، انسانوں کی کھائی ہوئی ہڈی، وہ جنوں کے لیے اس میں کھانا ملتا ہے. حدیث شریف میں آیا صحیح حدیث میں کہ وہ لوگ بسم اللہ کر کے جب کھاتے ہیں مومنین لوگ، تو ان کو اس میں گوشت بھرا بھری ہڈی ملتی ہے وہ ان کو. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ سبب ہے اس وجہ سے منع کرنے کا کہ یہ اول تو پاک نہیں ہو سکتا، اس سے یہ ہو سکتا ہے ناپاک چیز ہو، غیر معقول اللحم کا بہرحال ناپاک ہے، ناپاک چیز سے پاک کرنا جائز نہیں. دوسرے یہ کہ اگرچہ معقول اللحم کا ہو، اونٹ کا ہو یا گائے یا بھینس کا پیخانہ ہو، اس سے بھی جائز نہیں، کیونکہ وہ جنوں کے لیے یا جنوں کے جانوروں کے لیے اس میں کھانا ہے، اس سے ان کو تکلیف ہوگی، آپ ان کے کھانے میں کو ناپاک کر رہے ہیں. اسی طرح ہڈی جو ہے یہ جنوں کے لیے گوشت بھری ملتی ہے، اس وجہ سے اس کو بھی گندا کرنا یا اس کو ناپاک کرنا صحیح نہیں. کتنا ٹائم باقی ہے؟ اچھا، سوالات بہت ہیں. کمپنی نے ہمیں ریاض سے مکہ کام کی غرض سے ٹرانسفر کیا بغیر احرام کے، ہم مکہ آ گئے اور یہاں پر غیر معینہ مدت تک ہم مقیم ہو گئے، 6 ماہ، 1 سال یا کم و بیش. کئی دنوں بعد جب ہمیں وقت اور سہولت ہوئی ہم نے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر عمرہ کر لیا، جبکہ اس سے پہلے ہم جدہ میں رہ کر حج اور کئی عمرے کر چکے ہیں، یعنی وہ عمرہ ہمارا پہلا عمرہ نہیں تھا. کیا ہمیں واپس میقات پر جانا تھا یا ہم پر دم واجب ہوا یا نہیں؟ جو کچھ بھی آپ نے پوچھا ہے یا جو آپ نے کیا وہ غلط نہیں ہوا، صحیح ہوا، اور ان حالات میں آپ کے اوپر دم واجب نہیں. آدمی پہلا عمرہ اگر عمرے کی نیت سے آ رہا ہے پہلی بار، تو بغیر احرام کے میقات گزرنا اس کے لیے جائز نہیں. اگر گزر گیا میقات کے حدود کے اندر اس نے احرام باندھا تو دم واجب ہوگا، الا یہ کہ پھر میقات پر واپس چلا جائے. اور اگر نہیں باندھا مطلقاً، مکہ آ کر کے باندھا، تنعیم وغیرہ جا کر، پھر بھی دم واجب ہے. لیکن اگر عمرے کی نیت یا حج کی نیت سے نہیں آ رہا ہے تو بغیر احرام کے داخل ہو سکتا ہے. اس کے بعد مکے میں رہ کر کے جتنے دن بھی رہے، جب بھی چاہے عمرہ کر لے، وہ عمرہ اس کے لیے نفلی ہوگا. بہرحال جو کچھ پوچھا گیا اس میں کوئی غلط کام نہیں ہوا، نہ دم واجب ہے اور نہ کوئی تاوان. زمزم پیتے وقت کھڑے ہو کر پینا اور قبلہ کی طرف منہ کر کے پینے کا کیا ثبوت ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ زمزم کو پیتے وقت کھڑا ہو کر کے پینا چاہیے اور قبلہ رخ ہونا چاہیے. واقعی طور پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یہی رہا. آپ جیسا کہ آتا ہے حدیث شریف میں، حجت الوداع کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جو وراثتاً سقایا یعنی پانی پلانے کا حسین نے کئی کام جو اپنے اولاد میں بانٹ دیا تھا، اس میں کعبہ کی کنجی ایک کے پاس وراثتاً ان کی اولاد میں آئی. اسی طرح رفادہ بھی ایک چیز تھی، جو اچھے سے اچھا کھانا اگر طاقت تھی تو کھلاتے، نہیں تو کم سے کم کھجور، کیا نام ہے، ستو اور ایسی چیزیں حاجیوں کو کھلا کر کے وہ اپنا شرف سمجھتے تھے، یہ رفادہ تھا. اسی طرح سقایا بھی ایک عمل تھا، پانی پلانا زمزم کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس اور ان کے لڑکوں کی وراثت میں یہ چیز رہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے. آپ نے اس کو برقرار بھی رکھا، ملغا نہیں کیا. آپ آئے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے زمزم طلب کیا. کنویں کے پاس آئے، وہ لوگ نکال کر کے پلا رہے تھے، آپ نے طلب کیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمزم کے قریب ایک حوض بنا رکھا تھا جس کو بھر کے رکھتے تھے، لوگ آ کر کے ہاتھ سے پانی نکال کر کے اپنا پی لیا کرتے تھے. اس میں وہ زبیب بھی ڈال دیا کرتے تھے، زبیب ڈال دیا کرتے تھے تاکہ میٹھا ہو جائے لوگوں کے لیے اور ہی زیادہ اچھا ہو جائے پینے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زمزم طلب کیا تو آپ نے کہا کہ ہمیں زمزم دو، تو انہوں نے حضرت عباس نے حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے لڑکے سے کہا کہ جا کے اپنی امی سے گھر کا زمزم لے آؤ، کیونکہ اس زمزم میں لوگ ہاتھ ڈال کر کے پیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پیارے رسول کو یہ پانی نہ پلا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جس میں سے لوگ پی رہے ہیں اس میں سے میں بھی پیوں گا. یہ تواضع ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ نے اسی میں سے پیا، لیکن کھڑے ہو کر کے، اور قبلہ روح آپ تھے، وہ خود حیات ایسی تھی کہ قبلہ ہی روح ہو کر کے بہرحال پینا ہے، کیونکہ وہ لوگ اس طرف زمزم کا جہاں آخر دور میں ہم لوگوں نے جو دیکھا زمزم نکالنے کی جگہ تھی اسی طرف تھی، لوگ نکالتے تھے یا ڈول سے یا جیسے بھی اسی طرح ڈالتے تھے. تو آدمی جب پیے گا کھڑا ہو کر کے تو وہ بغیر اختیار کے بہرحال ہو اس کا منہ قبلے کی طرف ہوگا. یہ واقعی طور پر ایسے ہی ہوا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لیکن کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑا ہو کر کے پینا یہ سنت ہے یا کسی سبب سے؟ ہمارے پاس ایک روایت ہے جس میں نبی، یا کئی روایتیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق کھڑے ہو کر کے پینے سے منع فرمایا ہے. آپ نے کھڑے ہو کر کے پیا، یہ آپ کا فعل مبارک تھا، کسی وجہ سے رہا ہوگا، کیونکہ آپ نے بڑی سختی سے کھڑے ہو کر کے پینا منع فرمایا. دونوں حدیثوں کو دیکھتے ہوئے علماء نے کہا ہے امت کے لیے جائز نہیں کہ کوئی بھی پینے کی چیز کھڑے ہو کر کے پیئے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. ایک شخص آئے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ یہ بلی تمہارے ساتھ پیئے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے کھڑے ہو کر کے پیا، تمہارے ساتھ شیطان نے پی لیا. اسی طرح دوسری روایت میں، صحیح روایت میں ہے کہ من شرب قائما فلیستقی، جس کسی نے بھی اگر کھڑے ہو کر کے پانی پی لیا تو وہ انگلی ڈال کر کے یا کسی ذریعے سے قے کر دے. یہ تعبیر جو ہے قے کرنے کا حکم، یا شیطان اس کے ساتھ پی رہا ہے، کسی مستحب کام کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ یہ واجب کام کے لیے ہوتا ہے. اس وجہ سے علماء حدیث کا یہ کہنا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ امت کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا وہ مقدم ہے آپ کے فعل پر. آپ کا فعل ہو سکتا ہے کسی وجہ سے رہا ہو. بعض علماء نے صاف کہا کہ وہاں کیچڑ تھا، پانی گرتا تھا، اس وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کر کے پینے کو ترجیح دی. اگر مجبوری ہے تو آپ کھڑے ہو کر کے پی سکتے ہیں، اس طرح کی کوئی بھی مجبوری ہو، لیکن بغیر مجبوری کے بیٹھ کر کے پینا ہی ضروری ہے. اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں، بڑی اچھی کتاب ہے، اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، آپ لوگ حاصل کرنے کی کوشش کریں، وہ کتاب بڑی عجیب ہے، فقہ کا پورا مجموعہ سمجھ لیجئے ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پی کر کے، کھڑے ہو کر کے پینے کے بہت سے نقصانات ہیں، اس وجہ سے آدمی کو بہرحال دنیا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت کی اتباع، جس کا تعلق آخرت سے ہے یا آخرت کے اجر سے ہے، دونوں کو دیکھتے ہوئے اس کو بیٹھ کر کے ہی پینا چاہیے، کھڑے ہو کر کے پینا نہیں چاہیے. جی، ہندوستان میں میرا پیسہ، پیشہ کہیے، پیسہ سین اور پیشہ یعنی جس کو پروفیشن کہتے ہیں، یعنی میرا پیشہ کام ڈرائیور کا تھا، مستقل کام نہ ہونے کی وجہ سے مسلم اور کبھی غیر مسلم مالکوں کے پاس کام کرتا تھا. دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے میں نے ان لوگوں کا کچھ روپیہ رکھ لیا، ان لوگوں کو نہیں لوٹا سکا. اب میں ان لوگوں کا روپیہ میں لوٹانا چاہتا ہوں جن کا پتہ معلوم ہے، ان کو تو میں ضرور لوٹا دوں گا، لیکن کچھ لوگوں کا پتہ معلوم نہیں اور جو انتقال ہو گئے ان کی رقم کیسے لوٹانا ہے، برائے مہربانی رہنمائی فرما کر شکریہ کا. مسلم ہو یا کافر، بہرحال اسلام کو ہر ایک کے ساتھ اپنے اسلام کے ساتھ رہنا ہے. اگر کسی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہودی کا قرض لیا اور اس کا قرض ادا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو حق ہے جس چیز سے آپ نے جس چیز کی شرط کی ہے، وہ چاہے مسلم ہو یا کافر، اس کا پورا کرنا، اس شرط کو پورا کرنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے. آپ نے اس کا پیسہ لیا، اعلی الیدی، حدیث شریف میں ہے کہ ہاتھ کے اوپر یہ لازم ہے کہ جو چیز لیا اس کو لوٹا دے. آپ نے ایک چیز لی کسی سے، تو جو لوگ جن لوگوں کا پتہ معلوم ہے ان کے وہ نہیں ہے تو ان کے آل اولاد ہیں وارث، ان کو آپ پہنچائے، ہندو ہیں یا مسلم. نہیں پتہ معلوم ہے، کوشش کیجئے، نہیں معلوم ہوگا تو یہ مسئلہ چونکہ ہندو تھے آپ کس کو دیں گے. ہندو کا ایک مال ایسا ہے کہ اگر کہیں اس کے قریبی رشتہ دار ان کو دے کر کے حلال کر سکتے ہیں، نہیں تو کھا لیں گے، تو انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں. بہرحال کیونکہ مجبوری ہوئی، جانتے ہوئے اس کا پتہ، اس کے ورثہ کا پتہ جانتے ہوئے آپ کو وہ مال کھانا جائز نہیں ہے. بہرحال کوشش کریں لوٹانے کی، اگر نہیں معلوم ہو رہا ہے تو کسی غریب کو دے دیں، پتہ نہیں معلوم کسی غریب کو دیں یا خود کھا لیں، کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. عرض کرتا ہوں عورتوں کے لیے یہ ایک مہینہ میں کتنا عمرہ جائز ہے، ایک مہینہ میں کتنا عمرہ عورتوں یا مردوں کا حکم عام طور پر تمام مسائل میں سوائے چند مسائل کے ایک ہے، نماز کا طریقہ ایک، حج کا طریقہ ایک، زکوٰۃ کا طریقہ ایک، سب کچھ خاص مسائل ان کے خاص ہیں، ٹھیک ہے. تو اس مسئلے میں کہ کتنا عمرہ ایک آدمی کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ مہینے میں کتنا عمرہ جائز ہے، عام طور پر احادیث میں تو کوئی ایسی تعین نہیں آئی ہے کہ کتنا عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کے اقوال یا افعال میں آتا ہے کہ وہ لوگ تقصیر عمرہ کو مکروہ سمجھتے تھے. اس تقصیر کی کیا، مکے سے نکل کر کے لوگ عمرہ کرتے تھے، تو اس تقصیر کی کیا مدت ہو سکتی ہے کہ اگر اس مدت میں کریں گے تو زیادہ کر لیا مکروہ ہو گیا، یا اس سے بعد میں کریں گے تو جائز ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عمر کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب ان کے سر کے بال کالے ہو جاتے تھے یا نکل آتے تھے، مڈانے کے لائق ہوتے تھے، تو جب جا کے تھے عمرہ کرتے تھے، اور وہ اکثر مروہ کے اوپر اپنا سر مڈاتے تھے. یہ آپ کے سوانح میں آتا ہے اور صحیح روایت سے ثابت ہے. تو اسی سے علماء نے اخذ کیا ہے کہ یہ مقدار یا یہ مدت جو ہے یہ معقول مدت ہے، کیونکہ اس کو سر مڈانا یا اس بال کو کٹوانا ہے. اگر آج ایک عمرہ کیا اور کل ایک عمرہ کرے گا تو کیا کرے گا وہ، جب تک بال نہیں نکل آئیں گے. ہاں اگر باہر سے آ رہا ہے، یقیناً کہیں باہر ملک سے آ رہا ہے دور سے، تو ایک ہفتے 10 دن کے بعد بھی ایک مناسبت ہے، اس سے کر سکتا ہے. لیکن مکے سے خاص طور پر نکل کر کے مہینہ 20 دن کی مدت احتیاطاً ہونی چاہیے. اور اگر آپ اس سے کم، یہ بہت بڑی حکمت کی بات ہے حقیقت میں، کیونکہ اگر آپ کوئی تعین نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب صبح شام جا کر کے کرے گا تو کیا چیز مڈائے گا. بہت سے لوگ آ کر کے پوچھتے ہیں، صبح ہم نے عمرہ کیا تھا، شام کو کیا، اب کس چیز کو مڈائیں؟ ہم نے کہا چمڑے کو مڈائیے، کیونکہ مسئلہ مڈانا بھی اس عمرے کا ایک رکن ہوا، تو جب وہ چیز رہی نہیں تو کیا مڈائیں گے. اس کو دیکھا جائے گا، اس کی تعین کے لیے دیکھا جائے گا کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذوق شناس تھے ان کا کیا عمل رہا ہے، اسی پر عمل کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر جو سب سے زیادہ عمرے کیا کرتے تھے، ان کا یہ عمل رہا تھا کہ جب آپ کے سر کے بال کالے ہو جاتے یا سر کے بال مڈانے کے لائق ہو جاتے، اذا تحمم، اس طرح کا لفظ آتا ہے کہ کوئلے کی شکل کا، یعنی گویا کالے، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آخر عمر تک بھی ہو سکتا ہے ان کے بال کالے رہے ہوں، بہرحال تب جا کر کے وہ مڈاتے تھے. یہ چیز یہی رکھنی چاہیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. عورت کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ چونکہ بال اس کے بہت ہوتے ہیں، کاٹنے میں کوئی حرج، لیکن حکم چونکہ ایک ہے اس وجہ سے مہینہ 20 دن کا فاصلہ چاہیے. اور مکے والی عورتوں کے لیے عمرہ کرنے کے لیے کوئی ساتھی ضروری ہوگا؟ ہاں ضروری ہوگا، کیونکہ گھر سے نکل کر کے الاقل ان کو جانا ہے تنعیم یا کہیں باہر احرام کے لیے. اور اگر صرف حرم میں آ کر کے ساتھ چھوڑ دے کوئی اور وہ عمرہ صحیح طواف اور صحیح کر لیں تو یہ جائز ہے، لیکن افضل ہے کہ آدمی ان کے ساتھ رہے. کون سے حالات پیش آ جائیں، اس کو خدا نخواستہ گر پڑے اور کچھ اٹھانا پڑے، کون اٹھائے گا؟ اس وجہ سے، ویسے تو عام طور پر جائز کہا گیا ہے مجبوری کی حالت میں، لیکن اگر کوئی شخص ساتھ ہے تو وہ ساتھ چل کر کے یہ کام کرے. اور عقیقہ اور قربانی یا کوئی غلطی کی وجہ سے کوئی جانور ذبح کرتے وقت یا نہیں، جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس کا نام لینا درست ہے؟ نیت کافی ہے. نام لینا بھی جائز ہے, اللہم ان فلان, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے نام لے کر کے ذبح کرتے تھے, بسم اللہ اللہم انی وان امتی. اسی طرح آپ بھی کسی ایک خاص بچے کی طرف سے کر رہے ہیں تو اس کا نام لے لیں, یا پورے گھر کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں, اللہم آزا ان اہل بیتی, اے اللہ رب العزت میرے تقبل من اہل بیتی. یہ ہے سوال. ہمارے یہاں کوئی تین عورتیں ہیں جو بے پتہ نہیں کیا ہے لے کہ جیسے معلوم ہوتا وہ بے مرد ہیں, یعنی وہ شادی شدہ نہیں ہیں یا بیوہ ہیں, لیکن وہ شرک اور بدعت کرتی ہیں, کیا ہم ان کو صدقہ خیرات دے سکتے ہیں یا کہ نہیں, قرآن کی روح میں بتائیں. دیکھیے بدعت بہت سے لوگ جہالت میں کر رہے ہیں, ان کو سمجھائیے, دیجئے اور سمجھائیے, اس کا اچھا اثر پڑے گا, کیونکہ تالیف قلب بھی اسلام کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے. کافر کو بھی آپ اپنا واجبی زکات نکال کر کے بھی زکات کے مصارف میں مؤلفت قلوبہم بھی بنایا گیا ہے, یعنی کسی کافر کو آپ اس کا دل موہ لینے کے لیے, اپنی طرف مائل کرنے کے لیے, اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے اگر زکات دے رہے ہیں تو جائز ہے. تو یہ شخص جو بدعت کا مرتکب ہے, اگر وہ بدعت اس کی کفر تک نہیں ہے تو بہرحال آپ اس کو دے سکتے ہیں, دے کر کے آپ اس کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ اس کا اچھا اثر پڑے گا. اگر آپ نہ بھی سمجھا رہے ہیں, اگر وہ محتاج ہے تو آپ کی زکات کا محتاج ہے, اگر وہ قریبی ہے رشتہ دار ہے تو اس کا حق دوسرے لوگوں سے زیادہ ہو گیا. بدعت کی وجہ سے چونکہ کافر نہیں ہوا تو آپ کے مسلمان کے حقوق یا